بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 اگست 2004، مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں رجوع الی القرآن کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فقال عز وجل كما ورد في نفس السورة، ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. میرا جو آج کا موضوع ہے، رجوع الى القران، قرآن کی طرف مراجعت، قرآن کی طرف لوٹنا، اس میں میں آغاز کرنا چاہتا ہوں اس سے کہ اس قرآن کی طرف رجوع یا قرآن کی طرف لوٹنے کا اصل ہدف کیا ہے، آخری منزل کیا ہے، مقصود کیا ہے. اور اس کے لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے کہ جو ہم سے جو پہلے امت تھی، جنہیں قرآن اہل الکتاب کہتا ہے، اہل التورات و اہل الانجیل، اصل میں یہ دونوں ایک ہی امت ہیں. اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر گئے تھے کہ تورات کی کے احکام تم پر بھی نافذ رہیں گے. بہرحال ان کے بارے میں یہ دو آیات ہیں کہ جو سورہ مائدہ میں وارد ہوئی. ایک میں حضور کو حکم دیا گیا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے تورات والو، اے انجیل والو، اے بنی اسرائیل اور اے عیسائیو، لستم علی شیء. ابھی یہ عربی کے الفاظ میں جو بلاغت، تم کسی شے پر نہیں ہو، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. انگریزی میں کہیں گے یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ، تمہارے قدموں تلے کوئی زمین نہیں ہے. یا میں کہوں گا کہ تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے بات کر سکو، ہم سے دعا کرو. حتی تقیم التورات والانجیل وما انزل الیکم ربکم، جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کہ ہم نے اتارا ہے. یعنی چونکہ تورات اور انجیل کے علاوہ زبور بھی اتاری گئی، اور بھی انبیاء بنی اسرائیل پر صحیح سے نازل ہوئے، تو جو کچھ نازل کی وما انزل الیکم من ربکم، جب تک اس کو قائم نہیں کرتے، نافذ نہیں کرتے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے ہماری نگاہ میں؟ اللہ کتاب کیوں دیتا ہے؟ تاکہ اس سے لوگ ہدایت اخذ کریں. اس میں قانون ہے شریعت کا، اس کو نافذ کریں، اس کے مطابق عمل کریں. یہ کوئی ہابی تو نہیں تھی، یہ کوئی اللہ کا مشورہ تو نہیں تھا، یہ کوئی کھیل تو نہیں تھا کتابیں اتارنا، نبی بھیجنا. سورہ حدید میں فرمایا گیا کہ ہم نے تمام رسولوں کو جو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ شریعت کیوں دی؟ میزان کیوں اتاری؟ آیات کیوں دی؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. جو بھی نظام عدل دیا ہے اللہ نے، اگر شادی بیاہ کے قوانین دیے ہیں تو عدل پر مبنی ہے، نکاح و طلاق کے قوانین دیے ہیں تو عدل پر مبنی ہے. اسی طریقے سے محنت اور سرمایہ میں جو توازن قائم کیا ہے وہ عدل پر مبنی ہے. تو نظام عدل دیا ہے اللہ نے، اس کے ساتھ اس کی پابندی کر. تو یہ تو پہلی بات ہوئی جس کے لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اس جگہ پر اس آیت کو یوں بھی پڑھیے، یا اہل القرآن لکتم علی شہید حتی تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، تم 30-30 لاکھ کی تعداد میں آ جاؤ اور حج کر لو، ہم تمہیں سے کسی کی بات نہیں سنیں گے، دفع ہو جاؤ، تم نے ہمارا قانون نافذ کیا ہے، بنے پھرتے ہو آزاد ملک، ساتھ آزاد ملک، یہ مادہ کدھر آزاد ملک ہے، مسلمان کی آزادی ہوتی ہے اللہ کی محکومی کے لیے، مسلمان آزادی چاہتا ہے اللہ کے احکام پر چلنے، اسی لیے ہم نے تحریک پاکستان چلائی کہ ہمیں ایک علیحدہ خطہ مل جائے، یہاں ہماری اکثریت ہو، ہم اپنی شریعت کے مطابق وہاں نظام قائم کر دیں، وہ تو تم نے قائم نہیں کیا، محل تم نے بنا لیے، موٹر ویز تم نے بنا لی، لیکن تم نے ہمارا دین کہاں قائم کیا، اب کیا لینے آئے ہو ہمارے پاس، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، حتی تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم قائم نہ کرو قرآن کو اور جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے، اب دیکھیے اہل کتاب کے ذمن میں میں نے اس آخری ٹکڑے کی وجہ کیا کی کہ اور بھی جو صحیفے نازل ہوئے، قرآن کے بعد کوئی صحیفہ تو نازل نہیں ہوا نا، تو وما انزل الیکم من ربکم کیا معنی ہوں گے، وہ جو وحی خفی ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی اور جس کی کا مذہب سنت رسول ہے، حدیث رسول، وہ بھی وحی ہے، وہ بھی نازل ہوئی، صرف وحی متلو اور غیر متلو کا فرق ہے، صرف وحی جلی اور وحی خفی کا فرق ہے، وحی جلی قرآن ہے، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، وحی خفی احادیث کے اندر ہے، اس میں البتہ چھان بین کرنی پڑتی ہے، اس میں دیکھنا پڑتا ہے کون سی مستند ہے، کون سی نہیں ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی صحیح ہے، لیکن وہ وحی خفی پر مبنی ہے، تو قرآن کو بھی نافذ کرو اور ہمارے رسول کی سنت کو بھی نافذ کرو، تب پھر آؤ ہم سے دعا کرو، ہم سے مانگو، جو مانگو گے دے کے، دوسری آیت میں فرمایا کسی کا گویا کہ ریورس ہے، کانورس ہے، ریمٹری جو پڑھی ہوگی کبھی آپ نے انگریزی میں اگر پڑھی ہو تو وہ کانورس ہے، تھیورم اور تھیورم کا کانورس، ولو انہم کتاب اقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر اہل کتاب نے تورات اور انجیل اور جو کچھ ان پر نازل کیا ان کے رب کی طرف سے اسے قائم کیا ہوتا تو اوپر سے بھی کھاتے اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی اللہ کی برکات اوپر سے بھی نازل ہوتی اور زمین سے بھی اترتی، اللہ کی برکات، جس کے ذمن میں مجھے حدیث یاد آ گئی، حضور نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر اربعین لیلہ، اللہ کی حدود، قرآن میں نازل شدہ حدود، ان میں سے ایک حد کا نفاذ بھی 40 دن کی بارش سے زیادہ بابرکت ہے، اب یہ کہاں بات ہو رہی ہے، صحرا میں جہاں بارش کا قطرہ کبھی گر گیا تو گر گیا، ہاں جب بارش آتی تھی تو ننگے پہاڑ جو ہے ان کے اوپر کچھ رویدگی ہوتی تھی، کچھ سبزہ ہوتا تھا، بھیڑے بکریاں چرتی تھی، خوب فربا ہو جاتی تھی، خوب دودھ دیتی تھی، تو بارش کی برکات ہی نہیں، اب اگر وہاں کہیں 40 دن تک بارش ہوتی تو کیا ہوتا، اس سے بھی زیادہ بابرکت ہے ایک حد کا نافذ کیا جانا، تو تمام حدود کو نافذ کر دو تو کیا ہوگا، اس کی تھوڑی سی برکات نظر آتی تھی سعودی عرب میں، وہاں حدود کچھ نافذ تھے، چوری پر ہاتھ کٹتا تھا، زنا پر رجم یا جو اس کی کوڑوں کی سزا ہے غیر شادی شدہ کے لیے اس کا اجرا ہوتا تھا، احساس میں قتل سر عام گردن اڑائی جاتی تھی میدان میں تاکہ سب دیکھیں، کوڑے لگتے تھے تو میدان میں تاکہ سب دیکھیں، رجم ہوتا تھا تو کھلے میدان میں تاکہ سب دیکھیں، ایک رجم ہو اور لاکھوں کو کہ ہوش ٹھکانے آ جائے، یہ زنا کی یہ سزا ہے، کانپ جائے، تو وہاں پر جرم نہیں تھا، یہ تو بعد میں وہاں انڈسٹریلائزیشن ہوئی، تجارت بڑھی، بہت سے امیگرنٹس پہنچ گئے، اب وہاں کے معاشرے میں چوری چکاری بھی شروع ہوئی ہے، ورنہ وہ معاشرہ جو ہے وہ جرم سے بالکل پارا تھا۔ اسی طرح کی مثال طالبان نے پیش کر دی تھی، چند حدود نافذ کی تھی، ابھی پورا اسلامی نظام نہیں تھا، ابھی ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، ان کے وزیر اعظم سے، آپ نے بینکنگ کا کیا نظام بنایا؟ کہ کوئی نظام ہم نے نہیں بنایا۔ میں نے کہا پھر آپ پیسے کہاں رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ ان کا جواب تھا، ان کی سادگی میں نے داد دی۔ تو ابھی نظام وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن حدود، اقامت و حد من حدود اللہ، حدیث تو میں نے آپ کو یہ سنائی ہے نا، اللہ کی حدود میں سے ایک حد کو قائم کرنے کی بھی برکت جو ہے وہ 40 دن رات کی بارش سے زیادہ ہو۔ وہاں کیا ہوا؟ 90% علاقے میں امن و امان ہو گیا۔ اگر کسی قاتل نے خنجر سے قتل کیا کسی کو، تو اس کی مقتول کی بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے کر میدان میں کہا گیا، جھونکو اس کے سینے کے اندر، سب کے سامنے۔ پھر قتل کیسے ہو جائے گا؟ وہاں چور کا ہاتھ کٹ جائے گا، چوری ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ہدف ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، پاکستان میں قرآن قائم کرنا، یہ ہے رجوع القرآن کا ہدف۔ اگر یہ نہیں ہے اور ہم اس قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت بے شمار ہے، قرآن کا چھاپنا بھی ایک خدمت ہے، قرآن کا ترجمہ شائع کرنا ایک خدمت ہے۔ ایک ساتھ میرے پاس آئے تھے، قرآن کے ترجمے لاگت قیمت کے اوپر ہم فراہم کر رہے، بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو بھی کام ہو، ناظرہ قرآن پڑھانا بھی قرآن کی خدمت ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ذریعہ ہیں کس بات کا؟ کہ قرآن کو قائم کیا جائے، قرآن کی حدود نافذ کی جائے۔ یہ کر کے ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو ہمارے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹائے جائیں، جو مانگو گے دوں گا، لیکن پہلے میری کتاب کو نافذ تو کرو۔ یہ ہے رجوع القرآن کا مقصد۔ اب میں تھوڑا سا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تاریخی اعتبار سے۔ دیکھیے، ہندوستان میں اسلام پہلے تو آیا تھا بہت مختصر دور کے لیے، عربوں کے ہاتھوں، محمد بن قاسم جب آئے تو ابھی تو پہلی صدی ہجری چل رہی تھی نا، 92-93 ہجری میں محمد بن قاسم آئے، اور یہ پورا علاقہ، سرائے کی بھی سمیت سارا علاقہ جو ہے سندھ، یہ اسلامی حکومت بن گیا۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ دور ملوکیت شروع ہو چکا تھا عرب میں، محمد بن قاسم کو جو یہاں پر اس قدر مقبولیت حاصل ہو گئی کہ ہندوؤں نے ان کے بت بنا کر اپنے مندر میں رکھ کر پوجنے شروع کر دیے کہ یہ دیوتا ہے، یہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر عیسی، یہ نوجوان لڑکا اتنا پاک دامن، 18 برس کی عمر میں آیا تھا یہاں، دیوتا ہے، انسان نہیں ہے، بت بنا کے رکھ دیا۔ تو بادشاہ نے بلا کر قتل کر دیا، کہیں یہ ہمارے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ بہرحال یہ اسلام جلدی ہی ختم ہو گیا، پھر واپس چلا گیا۔ اس کے کچھ اثرات ہیں سندھیوں میں، سرائے کی، یہ میٹھی قوم ہے، میٹھی بول، مول ان کا بڑا میٹھا ہے، چاہے اندر کدورت ہو لیکن بول بہت میٹھا ہوتا ہے۔ ان کے ہاں پولیگیمی جو ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج، جو عرب کا رواج تھا، وہ موجود اس پنجاب میں بہت کم ہے، اسے گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے اوپر ہندو تہذیب کے اثرات زیادہ ہیں، وہاں عرب تہذیب کے اثرات۔ کوئی بڑا آدمی جو ہے فوت ہوتا ہے سندھیوں میں سے، اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ 4 سے کم بیویاں چھوڑ کے نہیں پڑتا۔ بہرحال عربی تہذیب کے کچھ نہ کچھ آثار اب بھی ہوں گے۔ اس کے بعد جو اسلام وہاں سے غائب ہوا، جب دوبارہ آیا ہے تو 300 برس کے بعد آیا، یہ 17ویں عیسوی کے حساب سے محمد بن قاسم 712 عیسوی میں آئے تھے، اور پھر بعد میں جو غوری اور غزنوی جو آئے ہیں تو یہ 1000 کے آس پاس آئے، 300 برس بعد۔ اس اسلام کی دو چیزیں تھیں جو سخت نمایاں تھیں، کٹر حنفیت، باقی نہ اس میں معلوم تھا کسی کو کہ شافعیت کس بلا کا نام ہے اور مالکیت کسے کہتے ہیں اور حنبلیت کسے کہتے ہیں، کٹر حنفیت۔ اور دوسرے تصوف، دو چیزیں نمایاں تھیں. قرآن سے لوگ واقف نہیں تھے، صرف علماء، اس لیے کہ عوام کی زبان عربی نہیں ہوئی، اور جو مسلمان حکمران آئے انہوں نے اپنی کورٹ لینگویج، اپنی جو سرکاری زبان ہے وہ بھی عربی نہیں بنائی. انگریز نے جب سرکاری زبان اپنی ملازمت کے لیے انگریزی بنا دی، سب نے پڑھ لی کہ نہیں؟ کلرکی بھی ملے گی تو میٹرک پاس کرو گے، عربی انگریزی پڑھو گے تو ہوگا. لیکن ہمارے یہاں چونکہ فارسی نہیں، یہاں تک کہ مغل شہنشاہوں نے اپنی ڈائریاں جو لکھی تز کے بابری اور تز کے جہانگیر، وہ فارسی میں، تو اس لیے عربی کا سرے سے رواج نہیں ہوا. عوام قرآن سے بالکل بے بہرا ہے، بس قرآن ناظرہ پڑھ لینا، ثواب حاصل کر لینا، یہ کام رہا. ساتھ ساتھ حدیث بھی نہیں آئی. حدیث بھی پہلی مرتبہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی، گیارہویں صدی کے جو مجدد اعظم ہیں، شیخ احمد سرہندی، ان کے یہ ہم عصر عبد الحق محدث دہلوی، انہوں نے حدیث کے علم کو ہندوستان میں انٹروڈیوس کرایا. یہ بات آپ نے سمجھ لی. قرآن لوگوں تک نہیں تھا، عربی لوگ جانتے نہیں تھے، نہ پڑھتے تھے، صرف نادرہ پڑھتے تھے، زیادہ زور قرآت پر تھا، تجوید پر تھا، حفظ پر تھا. لیکن قرآن کے معنی، قرآن کا ترجمہ کرنا حرام سمجھتے تھے. یہ بھی نوٹ کرنا، بہت بڑا گناہ ترجمہ ہو. اس میں جو تبدیلی لایا ہے شخص، وہ ہے بارہویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی. انہوں نے سب سے پہلے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا، اگرچہ اس سے پہلے بھی ایک ہوا تھا لیکن وہ معروف نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی ترجمہ کرنے والے کی کوئی دینی حیثیت نہیں تھی. شاہ ولی اللہ کا ایک مقام تھا، انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا، جو اس وقت کورٹ لینگویج تھی. کہ کم سے کم وہ لوگ جو سرکاری ملازمتوں میں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہندو پڑھتے تھے فارسی. وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، پڑھے فارسی بیچے تیل، دیکھو رہے قسمت کے کھیل. تو فارسی پڑھا ہوا آدمی سمجھا جاتا تھا وہاں کر کے وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، جیسے انگریزی پڑھنے والا جو ہے ہمارے ہاں ایک دور میں اصل پڑھا لکھا تو وہی تھا، آج بھی وہی ہے. آج تو آپ کی پورا جو ہے نیچے سے جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہی انگریزی ہو گیا. بارہ ان کے خلاف شورش ہوئی اور ان کو شہید کرنے کے لیے ولایتی کہتے تھے اس زبان میں افغانوں کو، کرائے کے افغان گنڈے بلا لیے گئے تھے کہ مسجد فتح پوری میں عصر کی نماز کے بعد جو درس حدیث دیتے ہیں، اس کے بعد جب نکلیں انہیں وہیں پر خنجر مار کے ختم کر دیا جائے. انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، ترجمہ کر دیا قرآن کا. وہ تو جب شاہ صاحب نکلے ہیں تو کچھ اتنا روب جاری ہوا ہے ان پر، ان کے تقویٰ کا، ان کے چہرے سے، کہ ان کے ہاتھ چل ہو گئے. بہرحال انہوں نے کھولا قرآن کو، قرآن جو بند تھا، پہلا قدم شاہ ولی اللہ کا. دوسرا قدم ان کے تین بیٹوں کا، شاہ عبد القادر نے اردو میں باب و حاورہ ترجمہ کیا، شاہ رفیع الدین نے لفظی ترجمہ کیا، شاہ عبد العزیز نے ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی لکھی، تفسیر عزیز ہی. یہ انٹروڈکشن ہوئی اب عوامی سطح پر قرآن کی. اور شاہ ولی اللہ نے ایک رسالہ چھوٹا سا لکھ دیا، الفوز الکبیر، عام آدمی جو ہے اس کو پڑھ لے تو قرآن سمجھنے کے راستے کھل جائیں گے. اصول تفسیر پر یہ ہے تو بہت چھوٹا سا رسالہ، لیکن بڑی بڑی جلدوں کے اوپر بھاری ہے. یہاں سے رجوع الی القرآن ہندوستان میں شروع ہوا. میں رجوع الی القرآن کی تاریخ بتا رہا ہوں. اس کے بعد اگرچہ جو 19ویں صدی تھی اس کا بیشتر حصہ عسکری تحریکوں کی نظر ہو گیا. پہلے شاہ صاحب کے پوتے اسماعیل شہید اور ان کے مرشد سید احمد بریلوی کی تحریک چلی، تحریک مجاہدین، انہوں نے شہادت حاصل کی. پھر غدر کا، جس کو کہ اب ہم کہتے ہیں یہ در حقیقت جنگ آزادی تھی، اس کا مرحلہ آیا، پکڑ تھکڑ ہوئی. اس دور میں علمی کام نہیں ہو سکے. پھر جب 19ویں صدی کے اواخر میں سیٹل ہو گئے حالات، اب انگریزی حکومت ملکہ وکٹوریا کی حکومت،
اور انگریز نے کہہ دیا ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین،
اے ہندوستان والوں کیا چاہتے ہو، تم پر ہم تلوار سے حکومت کریں یا قلم سے حکومت کریں، یعنی یا تو ہم تشدد کریں گے، ماریں گے، قتل کریں گے، پھانسیاں چلائیں گے، ورنہ یہ ہے کہ اگر تم پورا بن رہو تو قلم کی حکومت ہوگی، قانون کی حکومت ہوگی، تو قلم کی حکومت شروع ہوگی. اب اس میں ایک فتنہ اٹھا بہت بڑا، اس فتنے کے برب و بار آج تک آ رہے ہیں، اس میں سے عظیم فتنہ آج کل جو اٹھ رہا ہے، اسلام کی ایسی تعبیر کرنا کہ جو مغربی تہذیب میں فٹ ہو جائے. ڈاکٹر اقبال کا بیٹا کہہ رہا ہے شراب حرام نہیں، اور انہی کے ہم نام ایک اور صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس قرآن میں کوئی پردہ وردہ نہیں ہے. یہ فتنے کا آغاز ہوا سر سید احمد خان سے. سر سید احمد خان ایک ڈبل شخصیت کے مالک ہیں، ایک مسلم قوم پرست کی حیثیت سے وہ بہت دین کی شخصیت ہے، بہت دین کی شخصیت، مسلمانوں کی بہبود، دین کے اعتبار سے بہت بڑا فتنہ گر انسان تھا، جس نے قرآن کی تفسیر لکھی آدھی، 15 پارے کی لکھی، یہ بھی اللہ کا شکر ہے پوری نہیں کر سکا، لیکن اس میں اس نے ایسی ایسی چیزوں کا انکار کیا، فرشتے کا کوئی وجود نہیں، جنات کا کوئی وجود نہیں، وہی کا تو چشمہ جو ہے خود نبی کے دل سے ابھرتا تھا، وغیرہ وغیرہ، موجودات کا کوئی وجود نہیں، یہ خامخواہ احمق لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں سمندر پھٹ گیا تھا اور وہ بنی اسرائیل نکل گئے، کچھ نہیں ہے، سب غلط ہے، بکواس ہے. یعنی جو جدید سائنس آئی تھی، نیوٹن کا دور تھا اور سائنس کا بڑا روب تھا، تو انہوں نے ہر وہ چیز اسلام کی کاٹ دی، تراش دی جو سائنس میں فٹ نہیں بیٹھی. آپ کہتے ہیں نا گول آپ کا ایک سوراخ ہے، اس میں چوکور جو ہے وہ کیل تو نہیں جائے گی، وہ کیل کو ادھر سے کچھ تراش دے، ادھر سے تراش دے، کونے اس کے کاٹنے سے پھر فٹ ہو جائے گی. تو اسلام کو سائنس میں فٹ کرنے کے لیے انہوں نے فتنہ اٹھایا. یہ فتنہ ایسا تھا، چونکہ قوم نے بحثیت مجموعی جو راستہ دکھایا تھا سر سید نے اس کو اختیار کر لیا تھا، انگریزی پڑھو، انگریزی علوم پڑھو، سائنس پڑھو، مطلب پیچھے رہ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تم صرف تسائی رہ جاؤ گے اس ملک کے اندر، یا پلے دار رہ جاؤ گے، یا ستے رہ جاؤ گے، بس. تو قوم نے تو تسلیم کیا. تو یہ فتنہ اس میں اس قدر ابھرنے کا امکان تھا کہ علماء نے اب قرآن مجید کے لیے نئی تفسیریں لکھنی شروع کی. سب سے پہلے شیخ الہند مولانا محمود حسن، جو من کو میں 14ویں صدی کا مجدد عادل سمجھتا ہوں، انہوں نے ایک نیا ترجمہ لکھا، لیکن صاف لکھ دیا کہ میں نے کوئی خود ترجمہ نہیں کیا ہے، یہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ جو ہے، کیونکہ 100 سال میں اردو کا محاورہ بدل گیا ہے. اس وقت اردو میں ہندی کے الفاظ بہت تھے، اب وہ نکل گئے ہیں، لہٰذا اردو دان لوگ جو ہیں اس ترجمے سے پورے طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو میں نے اس کو اس وقت کی اردو کے مطابق کر دیا. بس مولانا اشرف علی تھانوی نے تفسیر لکھی، مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر سے 3 تفسیریں اور نکل آئیں، عبد الماجد دریابادی کی تفسیر آئی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر آئی، مولانا ادریس قادری کی تفسیر آئی. علماء نے جو کام کیا یہ ایک ریئیکشن میں کیا ہے کہ اگر ہم نے یہ جو خطرہ آ رہا ہے سر سید علی کے فکر کو لے کر لے اڑے یہ قادیانی، سر سید کے فکر کو لے کر لے اڑے یہ علامہ مشرقی، سر سید کے فکر کو لے کر اڑ گیا یہ علامہ احمد پرویز، تو یہ جو فتنے شروع ہوئے سب سر سید کی پیداوار ہے، ان میں سے کسی کا اوریجنل تھاٹ نہیں ہے. تھنکر اگر کوئی تھا تو سر سید تھا، اور وہ پختہ عالم بھی تھا. بہرحال اس کے رد عمل میں تفسیریں لکھی گئی ہیں، اور بہت سی تفسیریں لکھی، اہل حدیث حضرات نے تفسیریں نہیں لکھی، تاکہ وہ بھی مولانا جو ثناء اللہ امرتسری تفسیر لکھی، تاکہ اہل حدیث اللہ کی تفسیر بھی آ جائے. اسی طریقے سے بریلویوں نے تفسیر لکھی، غلام جو مولانا احمد رضا صاحب تھے انہوں نے تو صرف ترجمہ کیا تھا، لیکن اس پر حاشیہ لکھا مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے، وہ بریلوی کی ہو گئی. تو یہ مختلف فرقوں نے اپنی اپنی جگہ پر تفسیر قرآن جو ہے اور ترجمہ قرآن شائع کیا. اس میں یہ بھی تھا کہ ہمارے فرقے کے خیالات جو ہیں، اگر بریلوی لوگ جو ہے صرف وہ مولانا شیخ الہند اور دھارمی صاحب کی تفسیر پڑھیں گے تو پھر ہمارے عقائد ختم ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے اہل حدیث حضرات کو خطرہ ہوا کہ اگر یہی تفسیریں رہیں گی تو پھر ہمارا مسلک جو ہے اسے کون پیش کرے گا. تو اس لیے یہ ایک بڑے پیمانے پر کام ہوا ہے. اس موضوع کو پوری تفصیل سے یہ تو میں نے چند منٹ میں آپ کو چند باتیں بتائی, یہ بہت اہم موضوع ہے. میں نے اس پر 76 میں ایک مضمون لکھا تھا, 32 برس ہو رہے ہیں, مضمون کو آ رہے ہیں 28 برس ہو گئے, جس میں نے جائزہ لیا کہ 20ویں صدی کے اواخر سے لے کر 19ویں صدی کے اواخر سے لے کر 20ویں صدی کے ربع اول تک کتنی تفسیریں لکھی گئی, کتنی تفسیریں دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں لکھی. نزول القرآن کا ایک طوفان شروع ہو گیا, اس کی پوری تاریخ لکھی. اور پھر میں نے لکھا کہ یہ تفسیریں جو آج ہیں یہ تین حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں, لیفٹسٹ, رائٹسٹ اور مڈ وے. لیفٹسٹ میں نے قرار دیا سید احمد خان کی تفسیر اور علامہ مشرقی کی تفسیر اور غلام احمد پرویز کی تفسیر, تفہیم کیا نام اس کا ہے, اور اسی طریقے سے یہ علامہ مشرقی کی یہ تفسیر. رائٹس میں قدیم علماء شیخ الہند, مولانا محمود الحسن, مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا احمد رضا خان, مولانا ثناء اللہ امرتسری وغیرہ وغیرہ. درمیان میں تین شخصیتیں ابھری ہیں, یہ ان دونوں کے بین بین ہے. ایک شخصیت تو وہ ہے جسے مفسر سمجھا نہیں جاتا, لیکن میرے نزدیک وہ عہد حاضر کا عظیم ترین مفسر ہے, وہ ہے علامہ اقبال. لیکن دو اور کیا ہیں, ابو الکلام اور ابو الاعلیٰ, ایک انداز میں آئے. ابو الکلام کی پوری تفسیر نہیں ہے, آدھے قرآن کا ترجمہ ہے اور اصل تفسیر صرف سورہ فاتحہ کی ہے, اور اب بہت عظیم شہر ہے. ادھر سے آئے فراہی اور مولانا اسلامی, یہ تین ہیں درمیان. یعنی لیفٹ سے چلیں گے تو پہلے فراہی اور اصلاحی آئیں گے, پھر اقبال آئے گا این سینٹر میں, اور پھر دانی طرف ابو الکلام اور ابو الاعلیٰ. اس پر جو میں نے مضمون لکھا 76 میں, بڑا مضمون تھا طویل, اس کی اتنی پذیرائی ہوئی. مولانا سید یوسف بن لوری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی تعریف کی کہ میں نے تمہارا یہ مضمون ایک نشست میں پڑھا. پھر اپنی کتاب جو انہوں نے لکھی تھی عربی میں وہ پیش کی مجھے, حدیث مفسرین, التفسیر والمفسرین. اور اس سے بھی بڑی بات جو مجھے مدینہ منورہ سے ایک صاحب نے لکھی, جو وہاں پر حفظ کے سکولوں کے انسپیکٹر تھے, انہوں نے مجھے لکھا, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی اس مضمون کا جو مصحف میں چھپا ہے دسمبر 76 میں, اس کی کیا قدر و منزلت ہوئی. واقعہ کیا لکھا کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ, وہ مدینے میں مقیم تھے, مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مدینے گئے تو ان سے ملاقات کے لیے گئے, تو حضرت شیخ الحدیث نے اسے فرمایا, علی میاں تم نے یہ مضمون پڑھا ہے ڈاکٹر اسرار کا جو میثاق میں چھپا ہے؟ انہوں نے کیا کہ نہیں حضرت, میں نے میری نظر سے تو نہیں گزرا. اچھا لے جاؤ یہ پڑھتا, لے جاؤ پڑھو, لیکن پھر مجھے واپس کر دینا. یہ میرے اس مضمون, یہ میں نے جب کتاب لکھی دعوت رجول القرآن کا منظر پس منظر, تو بڑی مفصل کتاب ہے, تقریباً 400 صفحات کی. قرآن ابتدا میں کیا تھا, پھر کیسے بیک گراؤنڈ میں گیا, اٹ فیڈڈ انٹو بیک گراؤنڈ, آگے کیا آ گیا, فقہ, اور فقہ بھی حنفی. اس کی وجہ کیا ہے, آج بھی شاید آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ رینڈ کارپوریشن جو اسلام دشمنی کے لیے جس نے نئی سفارشات پیش کی ہیں, اور ان کا ہے کہ فقہ حنفی کی حمایت کرو. کیوں, فقہ حنفی دور ملوکیت میں پروان چڑھی, نام اس کا ابو حنیفہ سے ہے, ابو حنیفہ نے اس وقت کے حکمرانوں سے کوئی تعاون نہیں کیا, انہیں عہدہ پیش کیا گیا نہیں, ٹھکرا گیا. لیکن شاگرد نے قاضی ابو یوسف نے عہدہ قبول کر لیا. تو فقہ حنفی اصل میں مرتب کردہ ہے قاضی ابو یوسف کی, اور وہ فقہ ایسی مرتب کی گئی ہے جو شاہیت کے ساتھ فٹ ہو سکے. سمجھ رہے میری بات کو, کیونکہ بادشاہی کی چھت تو آ گئی تھی, اسے کوئی اتار نہیں سکتا. حضرت حسین شہید ہو گئے, حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے, وہ ملوکیت کی چھت تو اب معلوم ہوا یہ تو رہے گی, اب ہمیں اس کے نیچے رہنا ہے نا. اس کے نیچے جو بھی کچھ بہتر سے بہتر کیا جا سکے, ایکنالجنگ کہ یہ تو ایک فیکٹ ہے, اس پر یہ فتنے ہمیں بھی مرتب ہوئے. اور چونکہ خلافت بنو عباس جو ہے اس کا دائرہ وسیع ترین ہوا, لہذا فقہ حنفی کثیر ترین لوگوں کے فقہ. پھر ترکان عثمانی نے بھی فقہ حنفی کو اختیار کیا, لہذا فقہ دوسری جو ہے, اب یہ ایک علیحدہ بچڑ بیٹھا ہوں غلط ہوئی ہے مجھ سے, وہ بات علیحدہ ہو جائے گی, ورنہ علمی مضامین تو درمیان میں بے شمار آ جائے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس دعوت رجوع القرآن کا, کہ قرآن پہلے کیا تھا, پھر رفتہ رفتہ اٹ فیڈڈ انٹو دی بیک گراؤنڈ, کیوں, یہ بھی سوال ہے سوچنے کا. پھر یہ اس کے بعد ہندوستان میں جو کچھ اس قرآن زندہ کیا گیا, پہلا کام شاہ ولی اللہ, دوسرا کام ان کے تین فرزندوں کا, اور اس کے تقریباً 60-70 سال بعد پھر شیخ الہند مولانا تھانوی, مولانا احمد رضا خان, مولانا نعیم مراد آبادی, مولانا ثناء اللہ برسکی وغیرہ وغیرہ, ان لوگوں نے وہ جو علماء کے مسلک کے اعتبار سے وہ تفسیریں مرتب کی. اس کو میں چاہوں گا آپ کو کہ ہر شخص سمجھے, اور اس میں اصل میں تاریخ یہ بھی آ گئی, ہندوستان میں اسلام کیسے آیا, کن کن ادوار سے گزرا ہے. جیسا کہ میں نے کہا بہت سے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ قرآن تو بند کتاب تھی, حالانکہ حکومت تو 600 برس سے مسلمانوں کی قائم تھی, 1000 عیسوی میں آ گئے تھے نا مسلمان حکومت, اور شاہ ولی اللہ کب پیدا ہو رہے ہیں, 1606 میں, تو 1000 برس تک یوں سمجھیے, 600 برس تک قرآن بند تھا, اس کے بعد کھلا. اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلی صدی کے آغاز میں حضرت شیخ الہند انہوں نے اپنی اسارت سے واپسی کے بعد جو تقریر کی, یہ ان کی زندگی کی اہم ترین تقریر ہے جو دیوبند میں اس وقت کے علماء سب کے سب موجود تھے, مولانا تھانوی, مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا یہ سب کے سب کبار علماء. انہوں نے کہا میں نے تو اپنی 4 سالہ اسیری کے زمانے میں 2 سبق سیکھے. مفتی شفیع صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے, وہ موجود تھے اس میں, ان کی کتاب ہے وحدت امت, ہم نے 2 سبق سیکھے. اب کہتے ہیں مفتی شفیع کے تمام علماء ہمتن ہو گئے کہ اس استاد العلماء نے اس عمر میں 75 برس کی عمر میں کون سا نیا سبق سیکھ لیا. فرمایا ہم نے جتنا غور کیا کہ ہم اس وقت زبوں حال کیوں ہیں, پامال کیوں ہیں, ذلیل و خوار کیوں ہیں, اس کے 2 سبق سامنے آئے. 2 سبق, ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا, یہ لفظ ہے, لفظ ہے ان کا, ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا, اور دوسرے آپس کے اختلافات. تو میں اب یہی فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ زندگی کے جتنے بھی دن باقی ہیں قرآن کے مکاتب تعلیم کے گلی گلی کھولنا, پڑھنا قرآن کا, اور عوامی درسے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن کے علوم سے آشنا کرنا, میں اس کام میں زندگی گزاروں گا. لیکن زندگی کتنی تھی اس کے بعد, 6 مہینے, لیکن مجدد وقت کی دل سے نکلی ہوئی یہ آواز 2 شخصیتوں کے ذریعے سے پھر پھیلی, ایک علامہ اقبال, ایک ابو الکلام آزاد. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, بھایا تشترا کارے جزین جی اس کے یاسی نے وہ آسا بغیری ضروری خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزم قرآن زیستن, یہ دعویٰ, یہ دعوت. خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی, اے جو شبنم برزمی افتندئی در بغل جاری کتاب زندگی, لوٹو اس کتاب کی طرف. اور ابو الکلام اس کا الہلال البلا قرآنی معانی کو جس طرح اس نے بیان کیا, تو یہ تحریک رجوع القرآن پھر ایک خاص مرحلے میں داخل ہوئی. اس سے اگلا مرحلہ اگر آپ اسے خود ستائش پر محمول نہ کریں, اس کا عوامی مرحلہ اس حقیر پر تقصیر انسان گناہگار انسان کے ذریعے ہوا. عوامی تحریک, جس چیز کو شیخ الہند نے کہا 1920 میں عوامی درس قرآن, وہ میں نے کیے ہیں. 500-700 آدمی درس قرآن میں موجود رہے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں. الطاف صاحب مسجد دارالسلام میں, مسجد شہداء میں ایک دفعہ درس کے موقع پر ہم نے ایک کتاب تقسیم کی, مولانا اصلاحی کی تفسیر سورہ فاتحہ. اور جتنے لوگ موجود تھے, آخر گنتی تو نہیں ہوتی, اس وقت گنتی ہوگی, 700 نسخے جو ہیں اس وقت تقسیم ہوئے. وہ درس قرآن جس میں نہ کوئی فرقہ پرستی ہے, نہ فرقہ بندی ہے, نہ سیاسی ہے, نہ کوئی شے نہیں, درس قرآن, قرآن 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 مطلب قرآن, اس پر گفتگو. یہ کام اللہ نے اس بندہ عاجز کے ذریعے سے لیا ہے. میں 1965 میں لاہور آیا تھا, اس وقت سے میں نے درس قرآن یہاں شروع کیا. اب 1905 آنے والا ہے, 40 برس ہو گئے, ہو جائیں گے, اور قبری حساب سے 40 سے اوپر ہو چکے. تعلیم و تعلم قرآن, رجوع الی القرآن, پڑھے لکھے لوگوں کو قرآن سے متعارف کرانا, ایسی زبان میں گفتگو کرنا جو ان کی سمجھ میں آ جائے. میرے ہرگز دعویٰ نہیں ہے کہ میں علماء سے زیادہ علم رکھتا ہوں قرآن کا, معاذ اللہ. ایک عالم دین نے ایک مرتبہ میرے ایک, وہ میرے بھی سمجھی ہیں, ان عالم دین نے ایک دفعہ کہا قاضی عبد القادر صاحب سے, جو میرے سمجھی ہیں, کہ ڈاکٹر صاحب کو قرآن پر عبور حاصل ہے. قاضی صاحب نے جب یہ مجھ سے کہا تو میں نے کہا کہ قاضی صاحب آپ ان سے کہہ دیجئے آپ نے قرآن کی توہین کی. عبور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا, دریا عبور کر لیا, قرآن کا کنارہ ہے ہی نہیں. کوئی انسان عبور نہیں حاصل کر سکتا قرآن کا, اگر کوئی امکان ہے تو محمد الرسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, باقی کسی. 30-30 جلدوں میں تفسیر لکھنے والے مفسرین بھی بہت سے مقامات پر کھڑے ہوتے کانپ رہے ہیں. اعلم ان هذا المقام مقام غامض عميق مهيب. امام راضی هو الاول والآخر والظاہر والباطن کے تحت یہ لکھے ہیں, 30 جلدوں میں تفسیر. عبور کون کرے گا قرآن, بنا پیدا کنارے کا کنارہ ہی نہیں. جیسے اللہ کی ذات مطلق ہے, اس کی کوئی حدود نہیں ہے, اسی طرح اللہ کا کلام مطلق ہے, اس کی کوئی حدود نہیں. بہرحال اس تحریک میں ہم نے جو بھی محنت کی, اللہ نے بار آور کی. پہلے انجمن خدام القرآن قائم ہوئی, 7 سال میں نے لاہور میں اکیلے کام کیا, نہ کوئی انجمن, نہ کوئی تنظیم, کچھ نہیں. درس قرآن اپنی پریکٹس بھی جاری ہے, کیا طرفہ تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی ہے, مشق سکون جاری اور چکی کی مشقت بھی. دن میں پریکٹس, شام ہر شام کسی نہ کسی مسجد میں, کسی آبادی میں درس قرآن. اتوار کو 3-3 درس, جمعے کو جمعے کا خطبہ مسجد خضرہ میں, اور شام کو پھر درس. میں دیکھتا تھا مسجد کرشن نگر کی مسجد میں درس دے رہا ہوں, اور باہر لوگ کھڑے ہیں 3-4, ہاتھوں میں شیشیاں ہیں, وہ مجھے گالیاں دیتے ہوں گے کہ ہمارا مریض جو ہے اس کی تکلیف زیادہ ہے, اور یہ اپنے درس میں لگا ہوا ہے. پھر یہ دونوں چیزیں اتنی مختلف تھیں کہ میری صحت جواب دے گئی. مجھ پر ایک بڑا سخت مرحلہ آیا تھا, اب یا اس کام کو بند کر دوں, درس قرآن کو بند نہ کروں, تو دو الفاظ جو آج کل استعمال ہوتے ہیں کہ ایک تو رول بیک کروں اور پھر کیس کر دوں. جتنا آگے بڑھا دیا ہے اس سے ذرا پیچھے لانا پڑے گا, اس حد تک میں اسے کنٹینیو نہیں کر سکتا. الانگ ود دی پریکٹس کچھ رول بیک کر کے کیپ کر دوں, اس سے آگے نہیں. اور یہ کہ میں اپنی ڈاکٹری چھوڑوں, ڈاکٹری چھوڑوں کھاؤں کہاں سے, میرے پاس نہ کوئی زمین تھی نہ کوئی جائیداد تھی, ایک مکان تھا کرشن نگر کے اندر, بس اسی کے بیٹھکوں میں میری پریکٹس تھی, اسی میں میرے حل. بہرحال یہ ایک علیحدہ ہے, میرا کتاب چاہے حساب کم و بیش, میں کس کشاکش سے گزرا ہوں اس وقت, کس قدر مجھ پر ذہنی دباؤ تھا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے, اس تحریر سے شاید کچھ اندازہ کر لیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اگر اس وقت پریکٹس بند کر دوں, جبکہ میرے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے, تو عجیب بات یہ کہ بھائیوں سے بھی اس وقت انبن تھی, بڑے بھائی سے بھی جھگڑا تھا, چھوٹے سے بھی تھا, وہی دو بجے کچھ سپورٹ کر سکتے تھے. تو یہ تو اندھے کنویں میں چھلانگ مارنے والی بات ہے, اور اتنی بڑی بات جو ہے میں 40 برس کی عمر سے پہلے نہ کروں, اس لیے کہ قرآن مجید نے نفسیاتی بلوغت کی عمر جو ہے وہ 40 برس قرار دی. جسمانی طور پر تو بالغ 16 برس کا 15 برس کا بچہ بھی بالغ ہے, لیکن ایک ہے نفسیاتی ذہنی فکری بلوغت وہ 40 برس کی. حتی اذا بلغ شدہ بلغ 40 سنۃ. تو میں سوچتا تھا کہ ابھی میں 40 سال کا نہیں ہوا, کون ہے 39 برس میری عمر تھی. اس میں سن 71 کی فروری کا مہینہ تھا, تقریباً 15 تاریخ حج میں نے کر لیا تھا. حج کے بعد وہ اس سے پہلے رمضان میں نے سن 70 کا جو تھا وہ مدینہ منورہ میں گزارا تھا پورا رمضان. 71 میں پھر حج کیا, 4 مہینے میں نے 3 چلے لگائے تھے اللہ کی راہ میں. اس وقت تو میں بیٹھا ہوا تھا حتیم کے سامنے کہ اچانک بجلی کیوں دی, تم 40 برس کے ہو چکے ہو. کیونکہ اسلام میں تو حساب ہے قبری, قبری حساب سے 40 کے ہو چکے. ٹھیک 39 کا جب انسان ہوتا ہے قبری حساب سے 40 کا. بس وہیں فیصلہ کیا, آتے ہی اپنے بورڈ شورڈ اتارے, فرنیچر بھی کوئی کسی کو دیا کوئی کسی کو دیا, کہ دوبارہ سوچنے کا بھی موقع نہ آئے. اس کے بعد جو میں نے ہم اچن اپنے آپ کو لگایا تو اگلے ہی سال 1972 میں انجمن خدام القرآن قائم ہو گئی, کچھ لوگ آ گئے. میں نے لکھا گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں میرے رازداں اور تھی جو میرے درس قرآن سے میرا حلقہ بنا. عوامی درس قرآن چل رہا ہے, پھر کراچی کا ہر مہینے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. قرآنی تربیت گاہ ہے, کہیں 1 مہینے کی, کہیں 40 دن کی, کہیں کوئٹے میں کر رہے ہیں, کہیں اسلام آباد میں کر رہے ہیں, کہیں مسجد شہدا میں 40 روزہ کورس ہو رہا ہے. لوگ باہر باہر سے آ رہے ہیں شیخوں پورا سے چل کر. ایک نارنگ منڈی ہے, وہاں سے ایک پروفیسر صاحب آتے تھے روزانہ سننے کے لیے, اور پھر جاتے تھے, پروفیسر تھے وہاں. یہ سارے کام اللہ کے فضل و کرم سے ہوئے, ایک عوامی تحریک قرآن کی جو ہے. پھر قرآن اکیڈمی بنی, پھر قرآن کالج بنا, اور اب تقریباً 20 سال ہونے کو آئے ہیں. یہ کام دنیا میں ایسے کسی فخر سے نہیں کہہ رہا جیسے حضور نے فرمایا اپنے بارے میں بہت سے صفات کا, بلا فخر. میں جو کہہ رہا ہوں یہ تحدیث للنعمہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ قرآن مجید میں حکم ہے اما بنعمت ربک فحدث, جو بھی آپ پر انعام ہوا اللہ کی طرف سے اسے بیان کیجیے عام. تو میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ کام اللہ نے اس عبد ضعیف سے, اس بندہ حقیر و پر تقصیر سے لیا کہ ایک عوامی تحریک, اور سب سے بڑھ کر تراوی میں آدھی آدھی رات جاگنا. جب شروع ہوا تھا 85 کے آس پاس ایک دم لوگ چیخ اٹھتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے. کچھ حافظوں نے کہا یہ تو غیر مسنون کام ہے, کسی نے کچھ اور کہا. پھر ہم نے کورسز دیے, آؤ بھائی قرآن پڑھو, جو ایم اے پاس آئے گا 2 سال پڑھے ہم 1000 روپے اس کو وظیفہ دیں گے, جو بی اے پاس آئے گا قرآن پڑھے گا عربی پڑھے گا ہم اسے 800 روپے وظیفہ دیں گے, جو ایف اے پاس آئے گا عربی پڑھے گا قرآن پڑھے 600. شور مچ گیا, اس کے پاس خزانہ کہاں سے آ گیا قارون کا؟ میرے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن یہ سب جو بھی میرے ساتھ آئے جنہوں نے میری بات کو سمجھا اس کی اہمیت سمجھی انہوں نے تعاون کیا. اس سے آج تک 1 پیسہ انجمن خدام القرآن کروڑوں کی اب اس کی جائیداد ہے, 1 پیسہ بھی نہ ہماری یہاں کی لوکل حکومت کا ہے. حالانکہ اس میں دور آیا صدر ضیاء الحق کا, اور کم سے کم پہلے 3 سال وہ میرے بڑے مرید رہے, کبھی میں نے انہیں اپنے ہاتھ دعوت نہیں دی. اگر بڑا صدر آئے جاتے ہوئے 50 لاکھ دے جائے گا, اس کے اپنے باپ کے گھر سے تھوڑے جاتا ہے, حکومت کے خزانے سے دینا. تو حلوائی کی دکان پر ہوتی ہے نا فاتحہ, دادا جی کی نانا جی کی فاتحہ ہو رہی ہے. 1 پیسہ نہیں آیا باہر کا, 1 پیسہ ہمارے پاس نہیں, سوائے ہمارے اپنے تنظیم اسلامی کے ساتھی جو کہ یو اے ای وغیرہ میں کام کرتے ہیں, وہ تنظیم کو جو بھی دیتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے سمجھ میں, بس وہ ہے اور کچھ بھی نہیں. بہرحال اس دعوت رجول قرآن کا ایک تو میں آج خاص طور پر اس میں ذکر کر رہا ہوں کہ میں نے جو کتاب لکھی تھی وہ بھی آج سے کوئی 17 سال پہلے, دعوت رجول القرآن کا منظر اور پس منظر, میرے اس کام سے کس کو دلچسپی ہے اور جس میں استطاعت ہے. وہ 100 روپے کی کتاب دعوت رجول قرآن کا منظر و پس منظر لیے بغیر آج یہاں سے نہ جائے, پڑھے اس کو نفس بلفظ. میں نے بتایا نا شیخ الہند اور اقبال اور ابو الکلام سے جو بات شروع ہوئی, میں نے مرشد مانا ہے, میرے 8 مرشد ہیں, میں نے اسی کتاب میں لکھا ہے. یہ جو حوض ہے نا میرے علم کا حوض, میرے فکر کا, میری سوچ کا قرآنی حوض, اس میں 4 نلکے سے پانی آیا. 2 شیخین, شیخ الہند اور شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی, 2 ابوین, ابو الکلام ابو العلا. اب بات کو کر دوں, میرے فکری بات ہوں. 2 ہی ہیں, مولانا فراہی مولانا اسلامی. 2 ڈاکٹرین, ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفیع الدین. یہ 4 پرنالے میرے حوض, میرے دماغ کے حوض میں گر رہے ہیں. میں نے مانا ہے, میں نے کریڈٹ دیا ان کو. میں نے یہ نہیں کہا کہ بس یہ میں نے خود سیکھا. بھائی چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے, بتاؤ تم نے کہاں کہاں سے لیا ہے. ہاں اس میں 2 چیزوں کا اضافہ میری طرف سے ہوا. 1 میری سائنسی تعلیم, بیک گراؤنڈ سائنس کا, اور سائنس بھی دونوں. جو ڈاکٹری پڑھتا ہے وہ سائنس آف دی لیونگ میٹر اور سائنس آف دی ڈیڈ میٹر دونوں سے واقف ہوتا. فزکس اینڈ کیمسٹری, یہ اصطلاحات ہیں ڈاکٹر رفیع الدین کی, سائنس آف دی ڈیڈ میٹر. فزکس کیمسٹری اور کاسمولوجی, یہ سب کیا ہیں؟ سائنس آف دی ڈیڈ میٹر. جیولوجی زمین کا, اور سائنس آف دی لیونگ میٹر باٹنی, زوالوجی, امبریالوجی, ان دونوں سے واقف. تو ظاہر بات ہے کہ جتنا ظرف زیادہ ہوگا اتنا ہی تو پانی آئے گا نا. بڑی پیاری مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آپ دریا کے کنارے کھڑے ہیں, پانی تو بہت ہے, آپ کو ہے ہی چھوٹی سی بالٹی, تو لیں گے کتنا پانی؟ بڑی بالٹی ہو تو بڑی لے لیجیے, کوئی بڑی دیگ ہے تو بڑی دیگ بھر لیجیے. وہاں پانی کی کمی نہیں ہے, لیکن آپ کا ظرف کتنا ہے. یہ ظرف وسیع ہوتا ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے, میرا ذہن جو ہے منطقی ہے, میں نے منطق پڑھی کبھی نہیں نہ فلسفہ کبھی پڑھا, ذہن منطقی ہے, مزاج فلسفی ہے. تو 4 وہ شاخوں سے آیا ہوا, اس میں 2 چیزوں کا اضافہ ہوا ہے. یہ میرا پوری داستان جو ہے. پھر یہ کہ مولانا مودودی سے میرا اختلاف کیوں ہوا, کیسے ہوا, اصلاحی صاحب سے کیوں ہوا, کیسے ہوا, میں نے سب بیان کر دیا. اور اس کے بعد انجمن کیسے بنی, اور انجمن نے کیسے کیسے شعبوں میں کام کیا, اس کی پوری داستان, اور آج سے کوئی 17 برس قبل تک کی داستان. یہ میں نے عرض کیا کہ کتاب ہے دعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر. منظر یہ ہے جو نظر آ رہا ہے. قرآنی انجمنیں ہیں, کراچی میں ہے, ملتان میں ہے, قرآن اکیڈمی کراچی میں ہے, بہت بڑی ہے, بلکہ ماں سے بیٹی آگے بڑھ گئی ہے. پہلی انجمن کی ہماری اکیڈمی تو لاہور کی تھی, وہاں کی اکیڈمی اس سے بہت بڑی ہے. ملتان میں ہے, فیصل آباد میں تعمیر ہو گئی ہے, ڈھنگ میں تعمیر ہو گئی ہے, اکیڈمی سے. لیکن اس وقت میں نے آج خاص طور پر یہ ذکر کیوں چھیڑا ہے, دیکھیے اب تک جو باتیں ہوئی ہیں وہ کیا ہیں. رجوع القرآن کا ہدف اقامت القرآن, قرآن کو قائم کر. صرف علمی خدمت نہیں, نہیں نہیں, علمی خدمت اس کا ذریعہ, قرآن پڑھنا پڑھانا اس کا ذریعہ, قرآن سیکھنا سکھانا اس کا ذریعہ. اگر ہدف نہیں ہے, آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. ہدف ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن قائم کرنا, اس کے لیے تو ایک انقلابی جد و جہد درکار ہے, اس کے لیے ایک انقلابی جماعت درکار ہے. وہ تنظیم اسلامی کے نام سے میں نے بنائی, انجمن 72 میں قائم ہوئے, 75 میں تنظیم اسلامی قائم ہوئی. اس کھاتے کو میں نے آج بالکل نہیں کھولا, وہ ایک علیحدہ کھاتا ہے. لیکن یہ جو کھاتا ہے رجوع القرآن کا, جس نے کہ ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کی ہے ہمارے ذریعے سے اللہ کے فضل و کرم سے, اس کا ذکر آج اس لیے کیا ہے کہ ہماری اس تحریک کا ایک اہم شعبہ ہے 1 سالہ رجوع القرآن کورس. پہلے یہ 2 سالہ تھا, معلوم ہوا 2 سال لوگوں کے لیے نکالنے بہت مشکل, 1 سالہ کیا. پھر کافی اس میں شریک ہونے کے لیے آئے امریکہ سے نوجوان، انگلینڈ سے، ان کے لیے یہاں کی گرمی ناقابل برداشت تھی، یا تو پورا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ ہو تو ان کی رہائش گاہیں ایئر کنڈیشنڈ ہو، ورنہ ان کے لیے تو مشکل. جون جولائی اگست کی گرمی، حبس جو اس وقت ہے، پھر 9 مہینہ کا کنڈینس کیا آپ نے، اب وہ 9 ماہی رجوع الی القرآن کورس ہے. ان کے لیے ہے، پڑھے لکھے ان پڑھوں کے لیے، یہ لفظ میں نوٹ کر لیجیے، پڑھے لکھے ان پڑھ. ادھر انہوں نے ڈاکٹری کی ہے، انجینئرنگ کی ہے، ایم ایس سی کی ہے، ایم بی اے کیا ہے، ایم سی ایس کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، ادھر قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے، ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، مطلب سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ پڑھے لکھے ان پڑھ، انہیں یاد دلانا تم مسلمان ہو، شرم کرو. کیا جواب دو گے اللہ کو، تم نے انگریزی پڑھنے میں کتنا وقت لگایا؟ اس لیے کہ تنخواہ، انگریز نے تنخواہ ٹانگ دی تھی، دلی کے لیے کھینچنے لٹکا دیے تھے، تم نے انگریزی اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو پڑھا دو. آج جا کر دیکھ لیجیے انگلستان میں کتنے ہندوستانی پاکستانی انگریزی پڑھا رہے ہیں، انگریزوں کو پڑھا رہے ہیں. تم نے اگر ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی ہے، 15-15 20-20 سال لگائے ہیں، سوچو تم میری کتاب کو سمجھنے کے لیے اتنی سی عربی نہ سیکھ سکے کہ براہ راست میری کتاب پڑھ سکے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام، اور شرم سے زیادہ کانپنے کا ہے کہ کیا جواب دو گے اللہ کو. تمہارا دعویٰ تھا کہ یہ میری کتاب ہے قرآن، سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کی. تم 2 ٹکے کا اخبار پڑھتے ہو تو سمجھ کر پڑھتے ہو، میری کتاب سمجھنے کے لیے عربی نہیں سیکھ سکتے، حالانکہ عربی تمہارے زبان سے اتنی قریب اتنی قریب اتنی قریب، کوئی لفظ نہیں ہے ایسا، کوئی جملہ آپ ایسا نہیں بول سکتے اردو کا جس میں عربی کا لفظ نہ ہو، جملہ عربی کا لفظ، لفظ عربی کا لفظ ہے کہ نہیں. یہ جو دادے ہاتھ سے لکھے جانے والی عربی ہے، فارسی ہے، ہماری ساری زبانیں چاہے بلوچی ہوں، سندھی ہوں، پشتو ہوں، اردو ہوں، سب دائیں طرف سے چلتی ہیں نا، انگریزی بائیں طرف سے چلتی ہے، اور وہ پڑھی تھی، کوئی لفظ تمہارا مشترک نہیں تھا، سات سمندر پار سے ایک آئی زبان، اور وہ تم نے سیکھ لی. تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. حدیث میں آتا ہے حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. جب اللہ پوچھے گا قرآن پر ایمان تھا، تمہارا شرم نہیں آتی تمہیں یہ کہتے ہوئے، سوچیے کیا جواب دیں گے. کوئی جواب ہے تو اب دیجیے، تصور کیجئے کہ آپ اس وقت محشر میں کھڑے ہیں اللہ کے سامنے. اس اعتبار سے ہم نے تو محنتیں جو کی ہیں اللہ نے قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ آخرت کے اعتبار سے بھی قبول فرمائے. اب میں تو صبح زندگی اور شام زندگی یہ سب گزار کر اب شب زندگی میں داخل ہو چکا ہوں، میری زندگی کا تو آخری دور ہے. میں خوش ہوں شادم از زندگی خیش کے کارے کردم، خوش ہوں میں کہ میں نے کچھ نہ کچھ کام کیا، اللہ نے اس کی توفیق دی، اس کے اسباب بنا دیے، اسباب بنا دیے. اقبال کی بانگے درا پانچویں جماعت میں پڑھی اور ایک شعر چپک گیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن. 1947 میں ہم میسور تھے، ہندوؤں کے حملے ہو رہے تھے، کبھی رات کو کبھی دن میں، چند محلوں نے آپس میں مل کر ایک بنا لیا تھا اپنا محاذ، اور اس وقت میں اور میرے بڑے بھائی ایک مسجد میں بیٹھ کر مولانا مودودی کی تفسیر سورہ یوسف جو چھپ رہی تھی ترجمان القرآن، کتابی شکل میں نہیں تھی، ترجمان القرآن کے پرچے حاصل کر کے تو سب تفسیر سورہ یوسف پڑھو. ہم بھی اس وقت قید میں تھے، میسور تھے، حضرت یوسف بھی قید میں رہے. قرآن سے میرا پہلا تعارف یعنی شوق اور ذوق تو اقبال نے پیدا کیا، لیکن قرآن سے مانوی تعارف میرا مولانا مودودی کی تفسیر سورہ یوسف سے. پھر وہ جو لگن لگی ہے, میٹرک میں چونکہ عربی پڑھی تھی, پورے زمانہ طالب علمی میں قرآن کا پڑھنا پڑھانا درس دینا, طالب علمی کے زمانے میں میرے درس کی شہرت ہو گئی. تو آج آپ سے یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اول تو یہ کہ جس کو بھی مجھ سے کچھ بھی دلچسپی ہے وہ میری یہ کتاب ضرور پڑھے. یہاں تو میں 100 ہی نسخے لایا ہوں, باقی اور زیادہ کی ضرورت ہوگی تو اگلے جمعے میں بھیج دوں گا. لیکن یہ کہ کیا 100 آدمی بھی اس مجمع میں ایسے نہیں نکلیں گے کہ جن کو یہ دلچسپی ہو, یہ پوری تاریخ پڑھیں, قرآن کھولا کیسے ہے اور تفسیر کے 3 خانے کون سے ہیں اور مجھے کہاں کہاں سے کیا کچھ ملا ہے. اور نمبر 2 یہ کہ یہ جو 9 ماہ کا کورس ہے, یہ 9 ماہ شروع ہوتے ہیں 1 ستمبر سے اور ختم ہوتے ہیں مئی, تاکہ شدید گرمی کے موسم جو ہے وہ اس میں سے نکل جائے. ہمت کریں, اپنی زندگی سے 9 مہینے نکال لیں, اللہ مجھے ہمت دے, میں ارادہ کر رہا ہوں. آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے, یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, لیکن ایک دفعہ اگر آپ اللہ سے خلوص دل سے دعا مانگ لیں گے تو یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گانوں کی طرح, جیسے قیامت کے دن جو ہے یہ روئی کے گانوں کی طرح ہو جائے گا, اڑ جائے گا. ایک عزم چاہیے, عزم مصمم چاہیے, ارادہ چاہیے. اور اس میں یہ بھی نہ سمجھے کہ اب میری عمر 40 ہو گئی 45 ہو گئی, میں سمجھتا ہوں 50 برس کی عمر تک کے آدمی کو بالکل گھبرانا نہیں چاہیے, وہ پڑھ سکتا ہے سیکھ سکتا ہے, اس سے اوپر ذرا معاملہ مشکل ہو. اگرچہ ہمارے یہاں آئے ہیں ریٹائرڈ لوگ, آئے بریگیڈیئر صاحب آئے ہیں, پورا کیا, کئی بریگیڈیئرس انہوں نے پورا کیا. ہمارے رفیق تارن صاحب وہ میرے دروس میں آیا کرتے تھے, اور جب میں نے اعلان کیا تو انہوں نے بھی اپنا نام لکھوا دیا, لیکن جب پہلی کلاس میں آیا اس کے بعد انہیں سمجھ میں آ گیا میں نہیں چل سکتا. ظاہر بات ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے, تو ایک نئی چیز سیکھنا, عربی زبان سیکھنا آسان کام تو نہیں, لیکن نوجوان تو اسے فرض سمجھے اپنا. کیریئر ایک سال ڈیلے ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, آپ کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ سکتے ہیں, آپ بستر کے اوپر پڑے رہ سکتے ہیں 6 مہینے. آپ سمجھیے کہ میں نے اپنی مرضی سے اللہ کے لیے 9 مہینے نکالے. اس کے لیے یہ آپ لاسٹ سمجھیے کال جسے کہا کرتے ہیں, ہوائی جہاز میں بھی کہا جاتا ہے, آخری کال ہے یہ, یہ آخری کال ہے جس کو دینے کے لیے آج میں نے یہ عنوان جو ہے تجویز کیا تھا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.